الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 88 سورہ اعراف سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے. میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آتے ہیں وہ بیان واقعات کے لیے نہیں آتے. قرآن اپنے مقدمات، اپنی دعوت کے مقدمات کے لیے یہ واقعات استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس میں خاص طور پر دینونت کے واقعات، جن کو قرآن مجید ایام اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا دنیا میں ظہور ہوا، وہ جزا و سزا جس کی منادی اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، وہ بعض قوموں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھی. یہ اس کے واقعات ہیں جو رسولوں کے حوالے سے سنائے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس میں جو واقعات پہلے بیان ہو چکے ان کی وضاحت بھی ہم نے کر دی. یہ سیدنا شعیب ہیں جن کی سرگزشت اب ہم سن رہے ہیں. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جب کسی طرح بھی ان کی بات سن کر نہیں دی تو انہوں نے یہ کہا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ آخری مرحلے کی بات ہے، یعنی جب اللہ کا پیغمبر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ جو کچھ بلونا تھا بلونیا، اور اس سے اگر کوئی چیز برآمد ہونا تھی تو وہ ہو گئی. ایک گروہ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایمان لائے گا تو اللہ نے اس کو توفیق بخشی، وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہوا، وہ اب میرے ساتھ ہے. اور اگر ایک گروہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انکار ہی کرے گا، بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حقائق کا اعتراف نہیں کرے گا، تو بہرحال اب اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو کام میرے ذمے لگایا گیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کے فیصلے کا انتظار. یہ بات بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے کہ یہ آخری فیصلہ جو رسولوں کی بعثت کے بعد اور اتمام حجت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس میں پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. ان کو جب تک کہا جاتا ہے وہ دعوت دیتے ہیں، دعوت دیے چلے جاتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، بات کہتے چلے جاتے ہیں. بارہا نوبت یہاں آ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اب ہم سے اور کیا مطلوب ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ کہا کہ میں نے تو برسوں بلکہ صدیوں ان تک پیغام پہنچایا، لیکن ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رہیں گی، اب تو مجھے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ ان کی اولادوں میں سے بھی کسی کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ ایمان لائے اور حقائق کا اعتراف کر لے، تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اس طرح کے مراحل بھی آ جاتے ہیں، لیکن نہ وہ اپنی قوم کو اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی دعوت کو منقطع کر سکتے ہیں، اور نہ کسی عذاب کا فیصلہ سنا سکتے ہیں. یہ سب معاملات رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آپ کب تک یہ دعوت دیتے رہیں گے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار توجہ دلائی گئی کہ لا تمنن تستکثر، اپنی دعوت کو بہت زیادہ خیال کر کے کہ بات پہنچا دی، ہر لحاظ سے واضح کر دی، آپ منقطع نہیں کر سکتے. اور یہ کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آئے گا آپ کو صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا ہے. فاصبر لحکم ربک، اللہ کا جو حکم ہے اس پر آپ کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے یہاں تک کہ فیصلہ صادر ہو جائے. ولربک فاصبر، یعنی آپ کو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں رہنا ہے، اور یہ وہی فیصلہ کرے گا. اسی طرح ہجرت کا فیصلہ قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ، برات کا فیصلہ، آخری مرحلے میں قوم سے کیا کہنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ بلونا تھا بلو لیا، جو کچھ نکالنا تھا نکل آیا۔ تو یہ پیغمبر نے وہ آخری بات گویا کہہ دی ہے۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، اصل مرض یہ ہے، یعنی قوم کے سردار، قوم کے زعما اس تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کہاں سے دائی بن کے آ گئے۔ ہر قوم میں ایک روایت ہوتی ہے جس کے تحت لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے، زعما اور دانشور ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال کسی قوم کے مذہبی رہنماؤں کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حقائق اگر واضح ہونے تھے تو ہم پر ہو جاتے، یہ وحی آنی تھی تو ہم پر آ جاتی، یہ کلام نازل ہونا تھا تو ہم پر نازل ہو جاتا، لیکن یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبوت ایک محبت ربانی ہے، اللہ کس کو اس کے لیے کھڑا کر دے یہ فیصلہ وہی کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر جو انسان کے اندر ایک خامی موجود ہے، بلکہ بڑی خامی موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنی بڑائی کو اور اپنی خودی کو اور اپنے مقام کو چیلنج ہوتے دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتا اور بڑی سے بڑی حقیقت کا بھی سامنا کرنے سے یا اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ استکبروا من قوم ہی، جو متکبر ہو چکے تھے، یعنی اگر متکبر نہ ہوتے تو سرداری اور بڑا ہونا یہ تو بلکہ حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا، لیکن تکبر نے، استکبار نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، منہ بند کر دیا، حقیقت کا اعتراف نہیں کر سکے۔ تو اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یہ بستی چھوڑ دو اور جاؤ جہاں تمہارے سینگ سماتے ہیں، جا کر رہو، ہم عاجز آ گئے تمہاری اس دعوت سے اور روز روز کی ان باتوں سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز محض باتوں ہی تک محدود نہیں ہوتی، لوگ بھی ایمان لا رہے ہوتے ہیں، یہ مؤثر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کے جو کل کو ان کے زیر دست تھے، وہ اس سے نکل کر پیغمبر کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع کے اوپر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دو، ہم تمہیں نکال کر باہر پھینک دیں گے، ہماری اس بستی میں، ہماری اس قوم میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا دوسری صورت کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے ان چیزوں سے باز آؤ، آ کے ہماری بیعت کرو، ہمارے سامنے جھک جاؤ، جو کچھ ہم مانتے ہیں تم بھی مانو، جن چیزوں کو تم بیان کر رہے ہیں ان سے رجوع کرو اور وہی باتیں کہو جو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ ہے جو شعیب کی قوم کے بڑوں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ کالا و لو کنہ کارہین، اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، یعنی اگر ہمیں رجوع کرنا ہے، واپس آنا ہے یا بستی چھوڑنی ہے، تو یہ فیصلہ تو ہمارا ہونا چاہیے نا، ہم اپنی مصلحت کے تحت کوئی فیصلہ کریں یا اپنی رائے کے مطابق، یہ تم ہم پر مسلط کرو گے، یعنی تم ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم اس چیز سے بیزار ہوں اور تم کہو کہ ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ ہم پر یہ بات واضح ہو کہ یہ ناحق ہے اور تم کہو کہ اس کو حق کہہ کے اس کا اعتراف کرو، تو کیا ہماری مرضی کے خلاف یہ کرو گے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو دور حاضر میں پرسیکیوشن کہا جاتا ہے، یعنی آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ مانیے تو ہماری بستی میں آپ عزت سے رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی امکان نہیں ہے، یہ تسلیم کیجئے۔ اور یہ تسلیم کیجئے میں کچھ مذہبی مطالبات بھی ہوتے ہیں، کچھ قومی مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ انسان اپنی آزادی رائے سے کیا کہتا، کیا مانتا، کس چیز کو اختیار کرتا، خدا نے اپنی زمین پر یہ اختیار دے رکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح کے گروہ اس طرح کی جماعتیں، اس طرح کے بڑے، اس طرح کے اکابر، اس طرح کے رہنما جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مسند کو چیلنج درپیش ہے، ان کے افکار کو چیلنج درپیش ہے، ان کی مشیخت کو چیلنج درپیش ہے، ان کی بڑائی کو چیلنج درپیش ہے، تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ مطالبہ کس پستی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی باوقار گروہ ہے، کوئی باوقار قوم ہے، کوئی باوقار لیڈرشپ ہے، باوقار زعما ہیں، تو ہمیشہ استدلال کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس رائے کی غلطی آپ پر واضح کرتے ہیں، اور اپنی بات بیان کریں گے، اور اگر دوسروں کو بھی اس غلطی کے اثرات سے بچانا ہوگا تو استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے۔ لیکن یہ کہ لینا پکڑنا بھاگ نہ جائیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان پر قانون کا تازیانہ برسنا چاہیے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ مانو تو یہاں رہ سکتے ہو ورنہ نہیں رہ سکتے، یہ انہی قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جو حق کو چھوڑ کر استکبار اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے کویا اصل مرض پر انگلی رکھ دی ہے، استکبار۔ یعنی اگر استکبار نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے مطالبات نہیں ہوں گے۔ استکبار کبھی اپنی جمعیت کا ہوتا ہے، کبھی اپنے مقام کا ہوتا ہے، کبھی اپنی حیثیت کا ہوتا ہے، کبھی اپنی روایت کا ہوتا ہے۔ استکبار ہے کہ جو در حقیقت انسان کو اس پستی میں گرا دیتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا احترام کرانے کے لیے بھی قانون کی طاقت استعمال کرنے پر آ جاتا ہے۔ ورنہ استدلال ہے جو پیغمبروں نے سکھایا اور جو قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ کالا ولو کنا کارہین، اس کے باوجود بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، یعنی ہم پر یہ چیز لاگو کی جائے گی، ہم پر مسلط کی جائے گی، ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہم ایک کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی لٹ نہیں مار رہے تمہارے سر پر، تو کیا تم ہمیں زبردستی یہاں سے نکالو گے یا زبردستی مجبور کرو گے کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں؟ کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے۔ فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان ندنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یعنی کیسے لوٹ آئے؟ محض اس لیے لوٹ آئیں کہ ہماری بات تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے لوٹ آئیں کہ وہ تمہاری روایت کے خلاف ہے، اس لیے لوٹ آئیں کہ تمہارے زعما اور تمہارے مذہبی رہنما اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں لوٹ آئیں؟ یعنی اگر لوٹ آئیں گے تو اس کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے تھے یا اس کا پیغام پیش کر رہے تھے یا اس کی دعوت بیان کر رہے تھے، تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ اس کے معنی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں سچی بات کہہ رہے تھے، اپنے ضمیر کے مطابق کہہ رہے تھے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اسی کو بیان کر رہے تھے، جو کچھ بیان کرنے کے لیے کہا اسے ہی تم تک پہنچا رہے تھے، تو پھر تو ہم حق پہنچا رہے تھے۔ اس سے لوٹ آنے کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ہم اس سے پہلے جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ معلوم ہے کہ وہ جھوٹ کس کے بارے میں بولا جا رہا تھا۔ ہم تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ دین کا معاملہ، دین کی دعوت کا معاملہ ایسی ہی سنجیدگی کا تقاضا رکھتا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، کہ اگر اس میں کوئی بات کہی گئی ہے اور وہ اس بنیاد پر کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، ہم نے اس کو اس طرح سمجھا ہے یا ہم تک یہ اس طرح پہنچی ہے، تو پھر اس کو کسی دھمکی کی بنیاد پر تو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کو اگر واپس لینا ہے تو مخاطب کو استدلال ہی کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ تو یہ صاف صاف طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے تو ہمیں اس غلاظت سے نجات دلائی جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اس شرک سے نجات دلائی جس میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ حماقتیں جو تم کر رہے ہو، جس طرح سے خدا کی راہ سے روک رہے ہو، جس طرح سے کم تول رہے ہو، جن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، توحید کا شعور دیا، اپنے دین کی بصیرت عطا فرمائی اور صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی کی، تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر تمہاری بات مان لیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہو اور جن حقائق پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جن حقائق پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں وہ محض جھوٹ اور افترا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ توحید ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک ایک باطل حقیقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو اخلاقی برائیاں تم نے اختیار کر رکھی ہیں یہ اللہ کے ہاں مواخذے کا باعث بنے گی۔ تو یہ حقائق ہیں جن پر ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ اور افترا ہے۔ ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹتے ہیں، تو اس کے معنی یہی ہوں گے۔ حالانکہ جھوٹ اور افترا کا مجموعہ تمہاری یہ ملت ہے۔ یعنی اگر کسی چیز پر یہ لیبل لگانا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ افترا ہے، وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، وہ تمہارے تصورات ہیں، وہ تمہاری ملت ہے، وہ تمہارا طریقہ ہے، وہ تمہاری روایت ہے۔ حق و صداقت کو چھوڑ کر ہم اس کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس جھوٹ کی طرف لوٹ آئیں؟ ہم تو آخری درجے میں اس سے بیزار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے یہ جواب اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی دیا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ بعد از نجان اللہ منہا، ورنہ انبیاء علیہ السلام تو بعثت سے پہلے بھی ہدایت فطرت پر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، تو گویا ساتھیوں کی طرف سے، اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کی طرف سے، ان کے وکیل کی حیثیت سے یہ بات شعیب علیہ السلام نے کہی، ورنہ پیغمبر اس سے پہلے بھی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ وہ ہدایت کون سی ہوتی ہے؟ فطرت کی ہدایت۔ یعنی وہ کوئی ایسی غلاظت کبھی اپنے اوپر نہیں آنے دیتے جس کو آپ شرک سے تعبیر کریں، جھوٹ سے تعبیر کریں، بددیانتی سے تعبیر کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی حیثیت سے انہی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو خیار الناس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدے یا عمل کی کوئی غلاظت ان کے قریب نہیں پھٹکتی۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، ایمان کے حقائق کیا ہیں، کن چیزوں کا اعتراف کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو مان کر دنیا کے سامنے ان کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں بعض چیزیں ہیں جو مبہم ہوتی ہیں، اور وہ ایک خاموش انسان کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اگر ہم یہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ما یکون لنا نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ظاہر ہے یہ تفویض کا کلمہ ہے۔ ہر بندہ مومن یہی کہتا ہے کہ میرے رب کو کچھ اور منظور ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ میں اس ہدایت کی راہ کو چھوڑ دوں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تفویض کا جو جملہ ہے، اس کی وضاحت میں نے کی ہے، یہ تفویض اللہ کے جملے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ رات کی جو دعا سکھائی ہے، جس میں گویا اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں یہی کہا ہے کہ اسلم تو وجہی الیک و فوست تو امری الیک، یعنی میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، یہ اسلام ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ اپنے معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تفویض اللہ کے جملے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے یا اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینے کی تعبیریں ہیں۔ بندہ مومن عزم و جزم کے ساتھ کسی فیصلے کا اظہار تو کر سکتا ہے، مگر اس حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا کہ خدا کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرے گا، حق پر ہونے کا اظہار بھی کرے گا، تو ہمیشہ معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے کرے گا، اس لیے کہ یہ بجائے خود ایک نوعیت کا استکبار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کے غلبے کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، تفویض کے جملوں کے ساتھ، تفویض کی تعبیرات کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں گا، میں نے حق کو جان لیا ہے، میں نے اس کو سمجھ لیا ہے، میں اس کے آداب کو جانتا ہوں اور میں اس کو پوری طرح اختیار کیے رکھوں گا۔ اس کا علم یعنی اللہ کا علم ماضی، حال اور مستقبل کے تمام معاملات پر حاوی ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مقدر ہے اور کس کا انجام کیا ہونا ہے، لہٰذا اس کے نیک ارادوں کا پورا ہونا بھی خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے نیک ارادے، خیر کے ارادے، یہ بھی اللہ ہی کے سپرد کریں، ارادہ کریں، عمل کریں، عزم کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیشہ یہ کہیں کہ میرا پروردگار ہی توفیق دے گا۔ اصل میں ہر قدم پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدم بندے نے اٹھانا ہوتا ہے اور ادھر سے اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو اگلے قدم کے لیے موقع پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال ایسی ہے دنیا میں، ایسا امتحان ہے کہ جس میں قدم قدم پر شیاطین بھی در اندازی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سارے مرحلے کے دوران میں بندے کا اقدام، بندے کا ارادہ، وہ انیشیٹو فراہم کرتا ہے اور اللہ کی توفیق اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ لہذا اس کے نیک ارادوں کا پورا ہونا بھی خدا کی مشیت پر موقوف ہے، وہ توفیق بخشے گا تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ ہر شخص ناکام رہ جائے گا۔ اور توفیق کا ظاہر ہے کہ قانون ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بندہ اپنا کام کرے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، بندہ ابتدا کرے اور اتمام اللہ پر چھوڑ دے، بندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے۔ تو یہ تفویض کا ایک عمل ہے اللہ کے معاملات کو سپرد رکھنے کا، کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ پروردگار کی توفیق ہی ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں گے، اگر وہ کچھ اور چاہے تو بہرحال اس کی مشیت ہر چیز پر غلبہ رکھتی ہے، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹی بات کی طرف لوٹ آئیں، ایک باطل کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمیں حق کو پانے کی توفیق ملی ہے اور ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور یہ کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا، وہ جانتا ہے کہ تم نے کس طرح سے استکبار کا رویہ اختیار کیا ہے۔ پھر مزید کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی توکلنا، اور اس کے بعد وہی دعا جو بندہ مومن کے لیے اس سفر میں سب سے بڑا بدرکہ ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے وہ دست دعا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے وہ آخری بات اب انہوں نے کہہ دی کہ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک رسول ہی درخواست کر سکتا ہے، قوموں کے مابین فیصلہ رسولوں کی بعثت کے بعد ہوتا ہے۔ جب رسول بھیج دیے جاتے ہیں تو قانون یہی ہے کہ پھر فیصلہ ہوگا اور اسی دنیا میں ہوگا، باقی جو خدا کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ اللہ کے رسول تھے تو انہوں نے کہا کہ اب پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ یعنی اب گویا انہوں نے محسوس کر لیا کہ شعیب تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم انہیں ملت کی طرف لوٹا لیں۔ تو اب لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے پیرووں کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنے لیے کیوں خسارے کا سودا کر رہے ہو، کیوں مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کر رہے ہو، کیوں قوم سے ٹوٹ رہے ہو، کیوں اس صورتحال کو اپنے لیے پیدا کر رہے ہو، اس کا ساتھ چھوڑو۔ تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس میں تنبیہ و تحدید بھی ہے اور ہمدردی کی نمائش بھی، یعنی اس میں اگر آپ باطن میں اتر کر دیکھیں تو تنبیہ و تحدید یعنی دھمکی چھپی ہوئی ہے، اور اگر ظاہر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ ہمدردی کرنا پیش نظر ہے کہ بھائی کس راستے پر پڑ گئے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، قوم کے اندر کھڑے تھے، اس کی حفاظت میں کھڑے تھے، ایک قبیلہ تمہاری پشت پر تھا، کیا ایک شخص کا ساتھ دو گے لے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیک و بد تمہیں سمجھا دیا ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہو تو قوم کے زعما اور لیڈروں کو چھوڑ کر اس شخص کی پیروی کے نتائج ان قریب بہت لوگ، یعنی ایک طرف ہم ہیں، ہم بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے اپنے جتھے ہیں، ہماری اپنی جمعیتیں ہیں، ہمارے اپنے فرقے اور گروہ ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو دنیا کی بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، حفاظت حاصل ہوگی، ایک وقار اور مقام حاصل ہوگا، ہم تمہیں سر پر بٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کو نہ کوئی جانتا نہ کوئی سنتا، اور ہم بھی اس کو ملت سے نکالنے کے درپے ہیں، اس کے نتائج بھگتو گے اگر اسی جگہ کھڑے رہو گے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآخذتہم الرجفۃ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی اب سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، آخری فیصلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کے لیے حکم صادر کر دیا۔ اس موقع کے اوپر جو صورتحال برپا ہوئی اس کو یہاں لفظ رجفہ سے تعبیر کیا ہے، سخت تھر تھراہٹ سے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیریں ہیں، جب دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اس میں طوفان ذریعہ بنا ہے، کبھی ہوائیں ذریعہ بنی ہیں، کبھی حاصب ذریعہ بنی ہے، کبھی اس طرح کے سائیکلون ذریعہ بنے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز اٹھا کے پھینک دی ہے، لیکن قرآن مجید کبھی اس کو اس کے اسباب سے تعبیر کرتا ہے، کبھی نتیجے سے اور کبھی صورتحال سے، تو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ مجرد عذاب کی تعبیر ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے قوم صالح کی سرگزشت میں بیان کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ قوموں پر عذاب میں کیا طریقے اختیار کیے گئے، اور یہاں ظاہر ہے کہ اس عذاب کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا، رجفہ، سخت تھر تھراہٹ اس نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، بالکل تباہ ہو کر رہ گئی۔ رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں یہی انجام ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح اس کو بیان کیا ہے، الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے، یعنی نامرادی کے لیے ان کو کہہ رہے تھے، نامراد خود ہوئے۔ یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے لیے تو بڑی جمعیت ہے، لیکن نتیجہ ان کے حق میں کیا نکلا۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عذاب کا نتیجہ بیان ہوا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کے دونوں فقروں میں ان دونوں دھمکیوں کی طرف تلمی ہے جو قوم شعیب علیہ السلام کے کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دی تھی۔ یہ پیچھے وہ تحدید، وہ دھمکیاں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں جب نتیجہ بیان کیا، انجام بیان کیا، تو ان کی طرف تلمی کی ہے، گویا اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال کر چھوڑیں گے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود اس دیار سے اس طرح مٹے گویا کہ ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔ یعنی استکبار جب تھا اور جب کھڑے تھے اور جب ان کی جمعیت مستحکم تھی اور جب شعیب تنہا تھے اور ان کے چند ساتھی تھے، اس وقت تم تراک کا ایک عالم تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ہماری ملت میں واپس آؤ یا ہم تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ پھر جب ہماری گرفت ہوئی اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا تو وہ جو بستی سے نکالنے والے تھے اس بستی میں اس طرح اوندے پڑے ہوئے تھے کہ گویا کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ وہ سب تم تراک ختم ہو گیا، اس استکبار کی ہوا نکل گئی اور دنیا میں کوئی چیز بھی ان کی باقی نہیں رہی۔ تو ایک پہلو یہ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود اس دیار سے اس طرح مٹے گویا کہ ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس شخص کی پیروی سے دستکش نہ ہوئے تو بڑے خسارے میں پڑو گے۔ یہ ابھی پیچھے ہی بیان ہوا ہے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم اذ لخاسرون، یہ اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑے، یعنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شعیب کے ساتھی خسارے میں پڑیں گے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ صادر ہوا تو سب سے بڑے خسارے میں یہی لوگ تھے۔ اب کیا ہوا، جب یہ سب ہو گیا، آخری فیصلہ آ گیا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا، کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے تھے۔ پیغمبر اس دل گرفتگی کے عالم میں اپنی قوموں کو چھوڑتے ہیں، گویا جس وقت یہ فیصلہ صادر ہوا، قوم کی تباہی کے لیے اعلان کر دیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنی قوم سے نکل گئے۔ یہی طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اب اس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا ہے، اب تمہیں اس کو چھوڑ کر جانا ہے، پھر پیغمبر نکل جاتا ہے اور قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہی مضمون اوپر قوم صالح کی سرگزشت میں بھی گزر چکا ہے، ہم نے وہاں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر کس مرحلے پر قوم کو چھوڑتا ہے، اور جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔